الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، گزشتہ جمعے کو بندے نے آپ کے سامنے معراج کے واقعے سے نمازوں کی اہمیت بیان کی تھی، آج بھی ان پانچ نمازوں کی اہمیت بیان کرنی ہے، اور اس کے دو مقصد ہیں. نمازوں کی اہمیت بیان کرنے کے دو مقصد ہیں، ایک تو یہ کہ بذات خود ہمارے دل میں اور ہمارے ذہن میں واقعتاً نماز کی اہمیت بیٹھ جائے، اور ہم اپنی نمازوں کو خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں، جس کے بغیر ہماری نمازیں ناقص ہیں، ناتمام ہیں، اور ان کا قبول ہونا مشکل ہے. دوسرے، نمازوں کے اندر ایک بہت بڑی کوتاہی پائی جاتی ہے، جو تقریباً 99% مسلمانوں کی نمازوں کے اندر پائی جاتی ہے، عورتوں کی نمازوں میں بھی، مردوں کی نمازوں میں بھی. اس کو دور کرنا بہت ضروری ہے، جس کو میں بعد میں انشاءاللہ تعالی بیان کروں گا. تو آج بھی انشاءاللہ تعالی نمازوں کی اہمیت کے متعلق کچھ باتیں بیان کرنی ہیں. وہ یہ ہے کہ جو پانچ نمازیں الحمدللہ ہم پر فرض ہیں، یہ کس نے سب سے پہلے ادا کی ہیں؟ یہ پانچ نمازیں جو ہم پر فرض ہیں، سب سے پہلے کس نے ادا کی ہیں؟ آج انشاءاللہ یہ بیان کیا جائے گا، تاکہ اندازہ ہو کہ یہ نمازیں کیسی عظیم الشان ہیں اور کس قدر قابل توجہ، قابل فکر ہیں. تو فجر کی نماز اس دنیا میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھی. حضرت آدم علیہ السلام، آپ سب جانتے ہیں کہ دنیا میں آنے سے پہلے جنت میں تھے، حضرت حوا علیہ السلام بھی جنت میں تھی، حضرت آدم علیہ السلام بھی جنت میں تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم و حکمت سے ان کو دنیا میں بھیجا تاکہ ان کی نسل دنیا میں چلے. تو جس وقت حضرت آدم علیہ السلام جنت سے دنیا میں تشریف لائے، تو اس وقت دنیا میں اندھیری رات تھی، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام جنت سے تشریف لائے تھے, وہاں اندھیرے کا نام و نشانی نہیں تھا, وہاں تو بغیر چاند اور سورج کے 24 گھنٹے روشن ہی روشن تھا, روشنی ہی روشنی تھی, تاریکی کا اور اندھیرے کا نام و نشانی نہ تھا, کسی وقت بھی وہاں کوئی اندھیری نہیں ہوتی تھی. اب ایسی روشن جگہ سے جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور یہاں پر رات آئی ہوئی تھی, اور رات بھی ہو جس میں چاند نہیں ہوتا, اس لیے ہر طرف تاریکی ہی تاریکی, اندھیرا ہی اندھیرا تھا. تو دنیا میں تشریف لانے کے بعد حضرت کو بڑی تشویش لائق ہوئی اور طبیعت پریشان ہو گئی کہ یہ دنیا میں اتنا اندھیرا ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ نہیں سجائی دے رہا, نہ کہیں آدمی آ سکتا ہے, نہ کہیں آدمی جا سکتا ہے, نہ کوئی چیز نظر آتی ہے, یہاں زندگی کیسے گزرے گی. تو بڑی فکر حضرت کو لاحق ہوئی, اور یہ فکر جو تھی ایک طبیعی اور فطری فکر تھی, اور فطری امور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر بھی بھرپور ہوتے ہیں, اس لیے ان کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ یا اللہ یہ دنیا اتنی اندھیری ہے, اس اندھیری دنیا میں کیسے زندگی گزرے گی. لیکن وہ تو رات تھی, اس کو ایک دن ایک وقت پہ ختم ہونا تھا اور دن نکلنا تھا. اس لیے جب رات گزرنے لگی اور مشرق سے صبح صادق کا روشنی نمودار ہوئی, مشرق سے صبح صادق کی روشنی نمودار ہوئی, تو حضرت کی جان میں جان آئی, اور پھر دیکھتے دیکھتے روشنی پوری دنیا میں پھیل گئی. تو اس وقت حضرت نے شکرانے میں 2 رکعت نماز ادا کی, ایک تو رات کی تاریکی جانے کی شکرانے میں, اور ایک دن کا تڑکا اور روشنی نمودار ہونے کی شکرانے میں. سورج نکلنے سے پہلے, سورج نکلنے سے پہلے پہلے آپ نے 2 رکعت شکرانے کی ادا کی, یا اللہ شکر ہے اندھیرا گیا, یا اللہ شکر ہے دن نکلا اور روشنی آئی. تو اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ 2 رکعت اتنی پسند آئیں, اتنی پسند آئیں کہ شب معراج میں حضور کی امت پر فجر کی نماز کی یہ 2 رکعتیں اللہ تعالیٰ نے فرض فرما دی, اور ظہر کی نماز سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے پڑھی. ظہر کی 4 رکعتیں اس دنیا میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادا فرمائی ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اس کڑے امتحان میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کا لیا تھا, اس طرح کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں, اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام خواب سچا ہوتا ہے اور وحی کے حکم میں ہوتا ہے, یعنی جیسے جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے تو اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے, اگر خواب میں کوئی عمل کرتا ہوا دیکھے تو وہ بھی اسی کی طرح ضروری ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ تھا کہ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذمے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا لازم تھا, اس لیے انہوں نے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ بھائی تم بتاؤ میں نے ایسے ایسا خواب دیکھا ہے, تمہاری کیا رائے ہے. تو وہ بھی ایسے حلیم اور بردبار تھے, ایسے فرما بردار اور تابع دار تھے کہ انہوں نے فوراً کہا ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے آپ کر لیجئے, آپ انشاءاللہ مجھے حلیم اور بردبار پائیں گے, سارا مسئلہ حل ہو گیا. لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام رسی اور چھری لے کر مکہ مکرمہ سے مینا کے راستے جہاں جمرہ عقبہ ہے, جہاں 10 تاریخ کو کنکری ماری جاتی ہے, باقی دنوں میں مارتے ہیں لیکن 10 تاریخ کو صرف جمرہ عقبہ کی کنکری ماری جاتی ہے, اس سے آگے منہر اسماعیل ہے پہاڑ کے دامن میں. اب وہ راستے میں آ گیا ہے, راستے کی توسیع میں, پہلے وہ جگہ تھی الحمدللہ میں نے دیکھی ہے, اسے کہتے تھے منہر اسماعیل, جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا کر ذبح کرنے کی کوشش فرمائی تھی. تو جب آپ ذبح کرنے لگے اور اپنی طرف سے ذبح کرنے کی کوشش کرنے لگے, لیکن اللہ تعالیٰ کو ذبح کرنا مقصود نہیں تھا, اس لیے آپ ذبح نہ کر سکے, اور اللہ تعالیٰ نے آواز دی, اے ابراہیم تم نے خواب سچا کر دکھایا, تم نے جو خواب دیکھا تھا اس کو سچا کر دکھایا. وَكَذَلِكَ نَزِّلْ الْمُحْسِنِينَ, اور ہم ایسے ہی نیک رویہ اختیار کرنے والوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے ایک مینڈھا جنت سے بھیجا, اور اس مینڈھے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے نام پہ ذبح کیا. یہ تھا وہ کڑا امتحان جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے اترے. تو جب وہ اس امتحان سے کامیاب ہو گئے اور اس امتحان سے فارغ ہوئے, شکرانے میں چار رکعت انہوں نے ادا کی. چار رکعت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادا فرمائے ظہر کے وقت. ایک تو اس امتحان میں پاس ہونے کی وجہ سے, اس امتحان میں کامیاب ہونے کے شکرانے میں انہوں نے ایک رکعت ادا کی, اور دوسری رکعت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آواز دی, بنا دے نہ ہو یا ابراہیم, ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا, تم نے خواب کو سچا کر دکھایا. تو اللہ تعالیٰ کسی کو پکارنا بھی تو کتنا بڑا انعام ہے کہ جس کے برابر کوئی انعام نہیں ہو سکتا. اس کے شکرانے میں دوسری رکعت ادا کی, اور جنت سے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ مینڈا ذبح کرنے کے لیے بھیجا اور قربانی کے لیے بھیجا. یہ تیسرا انعام تھا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر ہوا, اس کے شکرانے میں تیسری رکعت ادا کی. اور چوتھے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا بیٹا عطا فرمایا کہ اس کڑے امتحان میں وہ ان کے لیے کامیابی کا ذریعہ بن گیا. اگر وہ فرما بردار نہ ہوتا تو کیسے وہ اس امتحان کو پاس فرماتے. چوتھی رکعت اس شکرانے میں ادا کی. تو اللہ تعالیٰ کو یہ شکرانے کی چار رکعتیں اتنی پسند آئیں, اتنی پسند آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی امت پر ظہر کی نماز میں زوال کے بعد چار رکعتیں فرض فرما دی. اور عصر کی نماز سب سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام نے ادا فرمائی ہے, سب سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام نے ادا فرمائی ہے کہ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تشریف لے گئے اور وہاں مچھلی کے پیٹ میں جا کر کے ونادا فی ظلمات, چار تاریکیوں کے اندر تھے وہ, ایک تو رات کی تاریکی اور بادل چھائے ہوئے تھے تو بادلوں کا اندھیرا, پھر مچھلی پانی کے اندر تھی پانی کا اندھیرا, اور پھر مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا. اللہ, ان چار تاریکیوں میں جن سے ظاہراً بچنے کا کوئی امکان نہیں تھا, اللہ تعالیٰ کو انہوں نے پکارا کہ فرادا فی ظلمات, اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یا اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, بے شک میں ہی نامناسب کام کرنے والے میں سے ہوں, مجھے اس سے گھٹن سے نجات دے دیجیے. فرد دے ناؤ من الغم, اس لیے ہم نے اس گھٹن سے ان کو نجات دی. وکذالک ننجی المومنین, ایسے ہم اہل ایمان کو بھی نجات دیں گے. تو جب وہ اس مچھلی کے پیٹ سے باہر تشریف لائے تو ان چار اندھیریوں سے نجات پانے کے شکرانے میں انہوں نے چار رکعتیں عصر کے وقت ادا فرمائی. اس طرح یہ چار رکعتیں یونس علیہ السلام نے اس دنیا میں سب سے پہلے ادا کی, جو اللہ تعالیٰ کو ایسی پسند آئیں, ایسی پسند آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی امت میں عصر کے وقت چار رکعتیں فرض فرما دی, اور مغرب کی تین رکعتیں سب سے پہلے اس دنیا میں حضرت داؤد علیہ السلام نے ادا فرمائی ہیں. سب سے پہلے داؤد علیہ السلام نے ادا فرمائی ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام سے ایک لغزش ہو گئی تھی. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نبوت سے پہلے بھی معصوم ہوتے ہیں اور نبوت کے بعد بھی معصوم ہوتے ہیں. معصوم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نہ ان سے گناہ کبیرہ ہو سکتا ہے نہ گناہ صغیرہ ہو سکتا ہے, ہاں نامناسب بات ہو سکتی ہے, لغزش ہو سکتی ہے, اجتہادی خطا ہو سکتی ہے, جو گناہ نہیں ہوتی. تو حضرت داؤد علیہ السلام سے ایک لغزش ہو گئی تھی. جب انہیں اس لغزش کا احساس ہوا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اور اس کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی حالانکہ وہ گناہ نہیں ہے, معصیت نہیں ہے, لیکن جن کے درجے بڑے ہوتے ہیں وہ ذرا معمولی بات پر بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نادم ہو کر رجوع ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر معافی مانگتے ہیں. اس لیے اس لغزش پر حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے رجوع ہوئے, اور رجوع ہونے کے بعد اللہ پاک نے ان کی وہ لغزش معاف فرما دی. فغفرنا لہ ذلک وان لہ عندنا لزلفا وحسن مآب. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں اس کو نازل فرما دیا کہ ہم نے ان کی مغفرت کر دی اور ان کا ہمارے یہاں بڑا اونچا اور اعلیٰ مقام تھا. تو جب ان کی معافی ہو گئی اور من جانب اللہ ان کو بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی لغزش بھی معاف کر دی ہے, اس پر انہوں نے شکرانے میں چار رکعت نماز کی نیت باندھی. اس وقت انہوں نے چار رکعت نماز کی نیت باندھی, تین رکعت پڑھنے پائے تھے کہ اپنی اس خطا کا ان کو اس قدر احساس ہوا اور اس کا اس لغزش کا ان کے اوپر اس قدر اثر ہوا کہ روتے روتے حضرت سے چوتھی رکعت پڑھی نہیں گئی. چوتھی رکعت پڑھی نہیں گئی اور تین رکعت پر ہی حضرت نے اکتفا کر لیا, تو اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ تین رکعتیں بھی اتنی پسند آئیں جو شکرانے کے طور پر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جناب میں ادا کی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ حضور کی امت میں مغرب کے وقت فرض کر دی. اور عشاء کی نماز سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ادا فرمائی ہے, اور وہ یہ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے یہاں 10 سال رہنے کے بعد, 10 سال حضرت کے یہاں انہوں نے قیام کیا اور حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی سے حضرت کا نکاح بھی ہوا, تو 10 سال قیام کے بعد آپ واپس مصر لوٹے, مدین سے آپ مصر کی طرف واپس لوٹے, تو آپ کو چار فکریں لائق تھیں, چار پریشانیاں اور چار بڑی بڑی فکریں آپ کو لائق تھیں. ایک تو یہ کہ یہ راستہ بڑا لمبا تھا اور گھر والے امید سے تھے, ولادت کے وقت قریب تھا. اب دوران سفر اگر کسی کے گھر والوں کے ساتھ ایسا معاملہ ہو تو بڑی فکر کی بات ہوتی ہے کہ اب کیا ہوگا, کہیں درمیان میں اگر ولادت ہوگی تو کیا ہوگا. اور پھر ہمارے یہاں کے زمانے ہمارے زمانے میں تو سفر کے اندر بھائی بڑی سہولتیں ہوتی ہیں, اس زمانے میں تو ان سہولتوں کا نام و نشان ہی نہیں تھا. تو ایک تو فکر یہ تھی کہ گھر والے امید سے ہیں, ولادت بھی قریب ہے, دوران سفر اگر یہ مرحلہ آیا تو کیسے کیا ہوگا, یہ فکر لائق تھی. دوسرے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی فکر تھی کہ حضرت ہارون علیہ السلام آپ کے بھائی ہیں, ان کی فکر تھی کہ ان کا کیا بنے گا کیا ہوگا. اور سب سے بڑی فکر یہ تھی کہ میں واپس مصر جا رہا ہوں تو فرعون تو میرا جانی دشمن ہے, اور آپ کے ہاتھ سے خطان ایک فرعونی کا قتل بھی ہو گیا تھا, اس قتل کی وجہ سے جان بچانے کے لیے آپ مصر سے مدین تشریف لائے تھے, اب واپس پھر مصر جا رہے ہیں تو وہاں تو فرعون کی حکومت موجود تھی, فرعون زندہ تھا. تو یہ فکر تھی کہ وہ میں جاؤں گا, فرعون تو میرا دشمن ہے اور وہ تو میری جان کا پیاسا ہے, اب میں جاؤں گا تو میرا کیا ہوگا, یہ فکر لائق تھی. اور چوتھی فکر یہ تھی کہ اولاد ہو گئی تو اسے کیا ہوگا, اگر میں مصر چلے بھی گیا تو میرے جو اولاد ہونے والی ہے ہو گئی تو اس کا کیا ہو. یہ چار فکریں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت لائق تھیں جب آپ واپس مدین سے مصر تشریف لے جا رہے تھے. اور پھر راستے میں جو معروف راستہ تھا وہ اس سے بھی آپ ہٹ گئے, اور چلتے چلتے آپ ایسی جگہ پہنچ گئے کہ وہاں سے اور بھی زیادہ پریشانی لائق ہو گئی کہ اب راستے کدھر سے کہاں ہیں, ہمارے جیسے زمانے کے راستے تو نہیں تھے اس زمانے میں. تو حضرت کو بڑی فکر تھی اور گھر والوں کی چونکہ تکلیف تھی اور تکلیف شروع ہو چکی تھی اس لیے بڑے متفکر تھے. چکماک آپ کے پاس تھی, اس سے آپ نے آگ جلانے کی کوشش کی تو اس سے بھی چنگاری نہ نکلی. تو آپ نے کوہ طور کے قریب آپ نے ایک روشنی دیکھی اور آگ جلتی ہوئی محسوس کی, تو آپ نے اپنے گھر والوں کو وہاں کہا کہ آپ ٹھہرو, مجھے آگ سی نظر آئی ہے, میں جاتا ہوں وہاں سے کوئی شعلہ والا لاتا ہوں, اس سے آگ جلا لیں گے اور یہ جو مرحلہ شروع ہوا ہے اس کے میں اللہ پاک آسانی فرما دیں گے. گھر والوں کو وہیں ٹھہرایا اور آپ کوہ طور کے پاس تشریف لے گئے. جب وہاں پہنچے تو وہاں تو اللہ جل شانہ سے ہم کلامی نصیب ہو گئی, اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام شروع فرما دیا اور فرمایا کہ اے موسیٰ آپ مقدس وادی میں آ گئے ہیں, اپنے جوتے اتار دو اور میں نے تم کو پیغمبری کے لیے منتخب کر لیا ہے, لہذا جو تمہارے پاس وحی بھیجی جا رہی ہے آپ اس کو توجہ کے ساتھ سنو. تو اللہ تعالیٰ کی شان تو یہ کہ تم ملے تو کوئی مرض نہیں, نہ ملے تو کوئی دوا نہیں, اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے. بھائی جس کو اللہ تعالیٰ مل جائے اسے کیا غم, نہ دنیا غم نہ آخرت غم, اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہی تعلق نصیب فرما دے. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ہم کلامی کا شرف عطا فرما دیا, نبوت سے سرفراز فرما دیا, اور یہ چاروں غم ختم ہو گئے, چاروں پریشانیاں دور ہو گئیں. تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے عشاء کے وقت چار رکعت شکرانے کے ادا کیے کہ یا اللہ آپ نے چاروں غم کا حل فرما, چاروں غم دور کر دیے اور میری ساری مشکلیں حل فرما دیں, لہٰذا شکرانے میں وہ چار رکعت عشاء کے وقت ادا کی. اللہ تعالیٰ کو وہ ایسی پسند آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ چار رکعتیں حضور کی امت پر عشاء کے وقت فرض کر دی. فجر کی نماز سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھی ہے, اور ظہر کی نماز سب سے پہلے اس دنیا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پڑھی ہے, اور عصر کی نماز سب سے پہلے اس دنیا میں حضرت یونس علیہ السلام نے پڑھی ہے, اور مغرب کی تین رکعتیں سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے پڑھی ہیں, اور عشاء کی چار رکعتیں سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پڑھی ہیں, اور ایک روایت یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں. تو بھائی یہ پانچوں نمازیں وہ ہیں جو اس سے پہلے اس دنیا میں سب سے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ادا کر چکے ہیں, اور انہوں نے شکرانے کے طور پر یہ ادا کی تھی, وہ اللہ تعالیٰ کو ایسی پسند آئی کہ حضور کی امت پر یہ پانچوں نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض کر دی, جس میں ہمارے لیے کئی سبق ہیں. ایک سبق یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی نعمت عطا فرمائے آدمی شکر ادا کرے. ادنا درجہ تو یہ ہے کہ زبان سے الحمدللہ کہے, دل سے الحمدللہ کہے, اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ کم از کم شکرانے کے دو نفل پڑھے, شکرانے کے نفل پڑھنے کی عادت ڈالے. دیکھو ان سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل میں شکرانے کی نماز پڑھنا موجود ہے, اور حضور نے پڑھی ہے تو حضور کے بھی شکرانے کی تو چاہتا کہتے پڑھی ہے. لہذا ہمیں یہ جب کوئی نعمت ملے دین کی یا دنیا کی, دنیا کی جائز اور دین کی نعمت ملے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں, زبان سے بھی ادا کریں, جسم سے بھی ادا کریں, اور جسم سے ادا کرنا زیادہ بہتر ہے. ایک تو یہ ہمیں ملا, دوسرے کی یہ پانچوں نمازیں انتہائی اہم ہیں. یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا تو صدقہ جاریہ ہے جو قیامت تک جاری رہے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. لہذا ہمیں بھی ایسا کام کرنا چاہیے کہ اگر کہیں صدقہ جاریہ کا عمل ہو رہا ہو, کوئی کام ہو رہا ہو, تو اس میں حصہ لے لیں تاکہ ہماری طرف سے بھی وہ صدقہ جاریہ بن جائے. اس طرح بھی صدقہ جاریہ ہمارا ہو سکتا ہے کہ ہم خود نمازوں کے پابند بنیں, اپنی اولاد کو بنائیں گے تو ہمارے بعد ہماری اولاد پڑھے گی, وہ اپنی اولاد کو پابند بنائے گی, تو یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے جو ہمارے گھر سے بھی جاری ہو سکتا ہے. اس لیے ہم خود بھی نمازوں کے پابند بنیں اور اپنے اہل و عیال کو بھی نمازوں کا پابند بنائے, اور وہ بھی اپنے اہل و عیال کو اپنا نمازوں کا پابند بنائے. تو دیکھو حضور کے زمانے سے نماز جو پڑھتے آ رہے ہیں وہ اسی صدقہ جاریہ کی سونے کی کڑی کے اندر ہے. لہذا ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں کی دینی تربیت کریں گے, ان کو دینی باتیں سکھائیں گے, دینی باتوں کا پابند بنائیں گے, تو ہمارے مرنے کے بعد وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے. جہاں مسجد صدقہ جاریہ ہے, نیک اولاد بھی آدمی کے لیے صدقہ جاریہ ہے جو حدیث کے اندر آئی ہے. یہ دو سبق ہو گئے بھائی. تیسرا سبق یہ ہے کہ اپنی نمازوں کو ہم صحیح معنی میں ادا کرنے کا اہتمام کریں. ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح یہ نمازیں شکرانے کے طور پر خشوع خضوع سے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں پیش کی تھی اور اس طرح پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئی, ہم بھی ہر نماز اپنی ایسی پڑھنے کا اہتمام کریں. فرائض بھی, واجبات بھی, سنن موقتہ بھی، سنن غیر موقتہ بھی، نوافل بھی، سب نماز دو پڑھیں یا چار پڑھیں، لیکن خشوع خضوع کے ساتھ پڑھیں، سنت کے مطابق پڑھنے کی کوشش کریں، مستحبات ادا کرنے کا اہتمام کریں، مکروہات سے بچنے کی کوشش کریں، تاکہ ہماری نماز ہماری جانب سے کم سے کم بہتر سے بہتر ہو جائے، تو جب ہماری طرف سے پوری کوشش ہوگی اور سنت کے مطابق ہو جائے گی تو انشاءاللہ وہ مقبولی ہوگی. اب اس کے بعد نماز کی مزید اہمیت اور ان میں ہونے والی بڑی کوتاہی انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں بیان کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور ان نمازوں کی دل و جان سے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا. www.darsquran.com